حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے ہوں تو قرآن کی تفسیر کو دیکھو، قرآن کی آیات کو دیکھو. اخلاق اگرچہ عمدہ گفتگو کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی اخلاق کہتے ہیں انسان کے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں ان کو اخلاق کہا جاتا ہے. خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ دیانت خوبی ہے، امانت خوبی ہے، سچائی خوبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ایسی دیانت رکھی ہوئی تھی، ایسی امانت رکھی ہوئی تھی، ایسی سچائی رکھی ہوئی تھی کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اگرچہ کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب دیتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ ہر بات سچی ہوتی تھی، سچی ثابت ہوتی تھی، ہر بات سچائی سے تعلق رکھتی تھی. کفار بھی یہ مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں. امانت کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے کفار، لیکن اپنا مال امانت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. اگر ایک طرف حضور کو وہ صادق کہتے تھے، صادق مانتے تھے، تو دوسری طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی امانتوں کا اتنا خیال رکھتے تھے جس طرح ہمارے یہاں تو مجھے معلوم نہیں، ہمارے پاکستان میں جتنے بھی جو بینک ہیں نا، ان سب بینکوں کی گارنٹی سٹیٹ بینک لیتی ہے. سٹیٹ بینک جس بینک کو کام کی ورک کی اجازت دیتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کی گارنٹی سٹیٹ بینک نے لی ہوئی ہے. لوگ پھر بے دھڑک اپنا پیسہ وہاں جمع کرا دیتے ہیں کہ اب یہ بینک بھاگنے والا نہیں، کیونکہ اس کی گارنٹی یا ہمارے روپے پیسے کی گارنٹی سٹیٹ بینک نے لی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس تھی وہ بھی اسی طرح مصدقہ گارنٹیڈ شخصیت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو مال ہے اگرچہ ہمارا اور ان کا مذہب آپس میں نہیں ملتا، ہم بتوں کے پجاری ہیں، یہ اللہ واحد کے پجاری ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر دیانت اور امانت اس قدر تھی کہ کفار اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے ظلم سے تنگ آ کر جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے جانی دشمنوں کی امانتوں کا اتنا خیال رکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ بھائی تم یہ امانتیں رکھو, یہ امانتیں فلاں ابن فلاں کی ہیں, ان امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچا کر تم پھر بعد میں پہنچ جانا. یہ نہیں کہ بھائی وہ کہتے کہ بھائی یہ ہمارے دشمنوں کا مال ہے اس کو ہضم کر جاؤ, نہیں, دشمنوں کی عزت ہے بھائی, اس کی عزت پہ مال کر دو, دشمنوں کی بیٹی ہے بھائی اسے عزت نہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مال کی بھی حفاظت فرمائی. وہ کفار جو بے ضرر قسم کے تھے ان کی جانوں کی بھی حفاظت فرمائی. وہ کفار جو آپ کے پروگرام اور منشور سے متفق نہیں تھے ان کی عزتوں کی بھی حفاظت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی علاقے کو علاقے والوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو, اگر کوئی سفید کپڑا لہرا دے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنا ہاتھ نیچے رکھو اس پر نظر لگاؤ, اگر کوئی بوڑھا ہو تمہارا دشمن تو اس دشمن پر بھی تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا, دشمنوں کی عورتوں کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا, دشمن کے بچوں کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا, دشمن جس علاقے پر تمہارا قبضہ اور تسلط قائم ہو رہا ہو اس علاقے کے جو پھلدار درخت ہیں ان کو بھی نہیں کاٹنا. کتنا ایک عالمی قسم کا ایک چارٹر دیا دنیا کو کہ بھائی بوڑھے جو کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان پر بھی تم نے ظلم نہیں کرنا, عورتیں جو فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا, بچے جو لڑنے کے قابل نہیں ہوتے انہیں بھی کچھ نہیں کہنا, پھلدار درخت جس درخت پر سب کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ دشمن کے سین میں کیوں نہ ہو اسے نہیں کاٹنا. مالوں کی بھی حفاظت فرمائی, جان کی بھی حفاظت فرمائی, بوڑھوں کا بھی خیال رکھا, عورتوں کا بھی خیال رکھا, بچوں کا بھی خیال رکھا, حتیٰ کہ اگر دشمن کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی ہے تو آپ نے اسے بھی احترام دیا ہے. ایک دفعہ حاتم تائی کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, کسی کام سے آئی ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی آتم تائی کی بیٹی کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی، احترام دیا. اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، آپ اپنی چادر مبارک اس کافر عورت کے لیے بچھا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ قائم کیا معاشرے کی اصلاح کے لیے اور انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سبق سکھلائے کہ آج دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ وہ سچائی کا درس تھیں جو سچے رب کی طرف سے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ایک اصول بتلائے گئے زندگی کے کہ بھائی انسانوں کو انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. جب کسی چیز کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے نا، جھوٹ پر کسی چیز کی بنیاد ہوگی تو وہ پلان ناکام ہی ناکام. سچائی پر بنیاد ہوگی تو وہ پلان کامیاب ہی کامیاب. الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہوتی ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہلاک اور تباہ کرتا ہے. آپ حضرات نے دیکھا کہ اللہ کی ذات سچی، اللہ نے یہ سارا نظام سچا نظام قائم فرمایا ہے. اس نظام کے اندر اتنی سچائی ہے کہ آج تک یہ نظام قائم اور دائم ہے. سورج کا نظام قائم، چاند کا نظام قائم، درختوں کا نظام قائم، سردی اور گرمی کا نظام قائم، کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں وہ سارا ایک سسٹم چل رہا ہے پہلے دن سے آج تک اور آج سے قیامت تک جب تک اللہ چاہیں گے یہ سسٹم اسی طرح قائم ہے. اس کے اندر آج تک رد و بدل نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ بھائی بہار کے موسم میں خزاں آ گئی ہو یا خزاں کے موسم میں بہار آ گئی ہو. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ. جو کچھ اللہ نے جس چیز کو جو نظم دے دیا ہے وہ نظم آج تک قائم اور دائم ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اس کائنات کے اندر ایک نظم چل رہا ہے، ایک اصول چل رہے ہیں، اسی طرح کائنات میں بسنے والے جتنے بھی عظیم انسان ہیں ان کے نزدیک بھی کچھ اصول ہیں اور وہ انہی اصولوں پر کاربند رہ کے امت کی ہدایت کا ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولایت پر ساری دنیا کا، سارے انسانوں کا اتفاق ہے، آپ کی جو تربیت آپ کی امی جی صاحبہ نے فرمائی تھی اور ایک سچائی کا جو بیج ڈالا تھا، اس سچائی کے بیج نے اتنا کرشمہ اور معجزہ دکھلایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے ابھی تک سبق الف با تا بھی نہیں شروع کیا تھا، سچائی کا جب انہوں نے ساتھ دیا، سچی بات کی، تو اللہ تعالی نے ایسے جو ظالم قسم کے جو ڈاکو تھے وہ سچائی کی وجہ سے اللہ کے ولی بن گئے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے بن گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے جب جا رہے تھے سبق کے لیے، چھوٹے بچے تھے جب بچپن میں، یہ چھوٹے بچے کون سے ہیں دونوں، ہاں یہ پیچھے عبدالروف کون سا ہے، یہ عبدالروف ہے اور وہ چھوٹا اینک والا، ہاں یہ کون ہے، ہاں بہن کا، یہ غلام حبیب ہے، ہاں عبدالروف چھوٹا ہے سب سے، اتنی عمر کے تھے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب اس عبدالروف کی عمر کے تھے، ماں نے بھیجا گھر سے تعلیم کے لیے، تو ماں نے زاد راہ کے لیے پیسے سلوار میں سی دیے ایک جگہ پر، جیب میں نہیں ڈالے، بچوں سے جیب میں گر جاتے ہیں، بڑے آدمی سے جیب میں گر جاتے ہیں پیسے، یہ جیب سامنے والی، یہ جیب سائڈ والی، یہ جیب نہیں ہوتی، ہاں اسے جیب جیب تو کہا جاتا ہے لیکن اس ان جیبوں میں مال محفوظ نہیں ہوتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جیب بھی اور یہ جیب بھی یہ ڈاکو کے لیے ہوتی ہے بھائی، مسافہ کیا تو یوں نکالا، ایسے پتہ چلتا ہے، کوئی نہیں، مان کا کیا یوں سے نکال لی، یہ تو کوئی جیب نہیں نا بھائی، یہ جیب نہیں، یہ ایک ایسی وقتی، اصل جیب اندر۔ اب دیکھو نا، میں ابھی اپنی جیب آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھو یہ میری جیب اندر ہے، یہ یہاں کو ہاتھ ڈال سکتا ہے، کوئی نہیں ڈال سکتا، ادھر ڈالنا آسان، ادھر باہر والی جیب میں ڈالنا آسان، اندر والی جیب میں جو ہاتھ ڈالے گا تو چپیڑ ہی کھائے گا نا بھائی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو امی تھی نا، انہوں نے سلوار میں سی دیا، سلوار میں، تاکہ گرے نہیں، اس جیب سے تو آدمی ویسے دوڑے گا تو گر جائے گا، اس جیب سے بھی گر جائے گا، تو امی جی صحابہ نے سلوار میں سی دیا پیسوں کو۔ جب رستے میں ڈاکو نے روک لیا نا سب کو، پوچھا بھائی نکالو کیا کیا ہے، کس کے پاس کیا کیا چیز ہے، اب وہاں آدمی کون انکار کرے کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں، سب نکال کر وہ سارے لوگ اپنا اپنا رکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ابھی بچے تھے، وہ جناب ان سے ڈاکٹر نے پوچھا، ہاں بھائی بچے تیرے پاس کیا ہے، تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ فرمانے لگے، میری جیب میں تو کچھ نہیں جی، میری سلوار میں امی نے سیے ہوئے ہیں پیسے۔ سبحان، کتنی سچائی، میری سلوار میں امی نے پیسوں کو سیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے تلاشی لی تو وہ سلے ہوئے تھے پیسے، نکالے جتنے بتائے تھے حضرت نے اتنے ہی پیسے پورے ہوئے۔ ڈاکو نے کہا کہ بھائی یہ تو نے پیسے کیوں نہیں بچا لیے، جھوٹ بول لیتا، تیری جیب میں تو کوئی چیز تھی نہیں، تو کہتا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ڈاکو بات یہ ہے کہ میری امی نے مجھے فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تم نے پوچھا پیسے کتنے ہیں، میں نے کہا 30 روپے ہیں یا 40 روپے ہیں، یہ سلائی ہوئی ہے. ڈاکو اب حیران رہ گئے کہ دیکھو میرا یہ چھوٹا بچہ، یہ کہتا ہے کہ امی نے مجھے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. ہم رب کے کہنے پر سچ نہیں بولتے. چنانچہ یہ جو ایک جملہ تھا نا کہ امی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، یہ ایسا یعنی بجلی بن کر ایک ہدایت کا ایک انجیکشن بن کر ان کے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً چونک گئے، کہنے لگے اچھا ایک چھوٹا سا بچہ امی کی بات اتنی مانتا ہے، ہم اپنے رب کی بات نہیں مانتے. اسی وقت دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی ہمیں توبہ طیب ہونا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے. یہ چھوٹا بچہ امی کے کہنے پر جھوٹ نہیں بول رہا، ہم اپنے رب کے کہنے پر سچ نہیں بولتے اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ تباہی مچا رہے ہیں انسانوں کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ ہم ڈاکہ ڈال کے لوگوں کے مالوں کو اور جانوں کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے نا بھائی سچائی، سچائی ہی دراصل کامیابی کی کنجی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے نا، یوں ہی آپ کا نام ماں باپ نے صدیق نہیں رکھا تھا جیسے ہم رکھ لیتے ہیں صدیق. آپ کے اندر ایک ایسی اللہ نے سچائی کی خوبی رکھی تھی کہ آپ صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ جو تھا نا وہ پسند فرمایا، ابو بکر صدیق، کہ ابو بکر سچا، سچائی والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق، والذی جا بالصدق وصدق بھی، کہ وہ ذات جو سچائی، جو سچائی لے کر آئی، وصدق بھی، اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تصدیق کی. سچائی لے کر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس نے سچائی کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق. کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ کسی لمحے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے جھوٹ نکلتا، ہر دم سچائی. اور جس رات کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، ہجرت والی رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے حضرت بکر صدیق کو پہچان لیا، اور پہچاننے والے بھی کون تھے جو ان دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے. تو ابو بکر سے کسی نے پوچھا ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے بھائی، تو اس وقت بھی اس لمحے بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات اس انداز میں فرمائی کہ تاکہ بات بھی سچی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی بچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی بچ جائے اور میری زبان سے غلط بات بھی نہ نکلے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کسی، جب انہوں نے پوچھا نا بھائی تیرے ساتھ کون جا رہا ہے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ جا رہا ہے یا میں ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو مجھے سیدھی راہ بتلاتا ہے، جو مجھے سیدھی راہ بتلاتا ہے. دیکھو نا کیسا، جو مجھے سیدھی راہ بتلاتا ہے. واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ بتلاتے تھے. کتنا عمدہ انداز اختیار کیا کہ بھائی میں اس کے ساتھ ہوں جو مجھے سیدھی راہ بتلاتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں کم تھے. کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے آپ سے چھوٹے ہیں, تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں, بلکہ یہ ارشاد فرمایا ہوا اکبر منی وانا آسن, کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور سن میں میں بڑا ہوں, وہ مرتبے میں مجھ سے بڑے ہیں, ہوا اکبر منی, وہ مرتبے میں مجھ سے بڑے ہیں, وانا آسن اور سن میں میں بڑا ہوں, سن میں میں زیادہ ہوں, مرتبے میں وہ اونچے ہیں وہ بڑے ہیں, وہ اکبر منی وانا اسن. یہ جو بات کرنے کا جو ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا ہے نا بھائی, یہ بڑی اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ انسان ایسے انداز اختیار کرے بات کا کہ جیسے بات میں حسن پیدا ہو, بات پر حکمت ہو جائے. وقولوا قولا سدیدا وقولوا للناس حسنا, کہ بات ایسے انسان اس انداز میں اختیار کرے کہ وقولوا قولا سدیدا وقولوا للناس حسنا, کہ لوگوں کے ساتھ اس انداز میں بات کرو تاکہ حسن پیدا ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ تم اللہ کی راہ کی طرف, ادعو الی سبیل ربک, تم اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ نہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ, اور نہایت خیر خائی کا جذبہ لے کر بیٹھو, دوسرے کی خوب خیر چاہ کے, خیر کا جذبہ لے کر بیٹھو, دوسرے کی خوب خیر چاہو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم, کہ وہ نبی وہ رسول عزیز علی ما عنتم, اس نبی کو تمہارے نقصان پر بڑا دکھ ہوتا ہے, تمہارے نقصان پر انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. جس طرح ہمارے بچوں کا خدا نخواستہ کوئی ہماری اولاد کا نقصان ہو جائے تو ماں باپ کو بھائی دکھ ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہوتا کہ بھائی بچوں کا نقصان ہو اور ماں باپ خوش ہو, نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا نقصان ہو رہا اور حضور خوش ہو رہے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے لیے ایک ایک کی خیر چاہتے تھے, ایک ایک کی خیر, چھوٹے بچوں کی خیر, بڑوں کی خیر, ساتھیوں کی خیر, پڑوسیوں کی خیر, عربی اجمی ہر ایک کی خیر چاہتے تھے. عزیز علی ما عنتم, کہ بھائی انہیں بڑا دکھ ہوتا تھا کسی کے نقصان پر. حریص علیکم, انہیں تمہارے نفع پر بڑا حرص تھا. اب دیکھو نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کی تلقین یا تعلیم نہیں دی آپ نے, یعنی رہنا اور سونا اور جاگنا بتلایا, اٹھنا اور بیٹھنا بتلایا, نماز کا طریقہ بتلایا, سونے کا طریقہ بتلایا, بیماریوں کے علاج بتلائے, حتیٰ کہ یہاں تک بتلایا کہ بھائی ایسی جگہ مت سو کہ جو ہمارے جسم کے آدھے حصے پر دھوپ پڑ رہی ہو آدھے پر سایہ ہو. نہیں, ایسا نہیں. یا پورا جسم سائے میں ہو یا پورا جسم دھوپ پر ہو. اگر آدھے جسم پر دھوپ ہو آدھے جسم پر سایہ ہو تو بیماری کا خطرہ ہے نا بھائی, اس لیے کہ دھوپ کے اپنے اثرات ہیں, سائے کے اپنے اثرات ہیں. یا بالکل سائے میں سو یا بالکل دھوپ پر سو تاکہ تمہارے جسم پر برابر دھوپ کے اثرات پورے جسم پر برابر پڑے, سائے کے اثرات پورے جسم پر برابر پڑے. جوتی ڈالنی سکھلائی کہ بھائی جوتی یوں ڈالو, جوتی جھاڑ لو, کہیں اس میں اٹھواں بچھو, ہم اٹھواں بولتے ہیں, بچھو بچھو نہ ہو, کوئی اور بیڑ نہ ہو کاٹنے والی, کوئی سو چیزیں ہو سکتی ہیں جو پاؤں کو نقصان دیں. اتنا ماں باپ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اور اپنی جماعت سے پیار کرتے ہیں. فرمایا ایسے چھت پر مت سو جس کی دیوار نہ ہو, کیونکہ کئی لوگ بےچارے وہ سونے کے بعد اتنے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی ایسے ہوتے ہیں, آنکھیں کھلی ہوتی ہیں دماغ سویا ہوا ہوتا ہے. اب جس دیوار چھت کی دیوار نہ ہو تو وہ تو بھائی گرے گا تو مرے گا نا. حضور نے فرمایا اسے چھت پر نہیں سونا. یعنی ایک خطرے کا ذرا بھی کہیں تھوڑا بھی شائبہ بھی جس چیز میں ہو اس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے نا سورۃ الحجرات, اس میں بھی یعنی انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تم نے بھائی کس طرح اپنے ہادی اور رہبر کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح اس کا ادب کرنا ہے, کس طرح احترام کرنا ہے, کس طرح اس کو مخاطب کرنا ہے, کس طرح اس سے گفتگو کرنی ہے. یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حجرات میں وہ سارا نقشہ کھینچ دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ کون سا پارا ہے؟ 26 پر. اچھا, اللہ اکبر. ابھی جب میں نے کھولا نا تو یہی آیا سامنے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. آگے نہ جاؤ, ساتھ رہو. واتقوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم, تمہاری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. ایک صحابی تھے وہ بہرے تھے, بہرا آدمی دوسروں کو بھی سب کو بہرے ہی سمجھتا ہے, اور وہ پھر جس طرح بہرے کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے نا, بہرا بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسرے بھی بہرے ہیں, وہ بھی اونچی آواز میں دباتا ہے. وہ صحابی رسول بھی اسی طرح تھے, اونچی آواز میں بات کرتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجار بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بہت پست آواز میں بولتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں کر کے دیکھ نہیں سکتے تھے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے, تقوی کے امتحان کے لیے چنا ہے میں نے ان کو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, کہ بھائی یہ لوگ ہیں جو تقوی کے ٹیسٹ میں فرسٹ آئے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ, بھائی یہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں مغفرت کا پروانہ ہوگا. صحابہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے چن لیا تھا. یہ کوئی اپنی مرضی سے آئے تھے بھائی؟ نہیں, اللہ کا انتخاب تھا. کیسا انتخاب؟ کہ بھائی روم سے صہیب کا انتخاب فرمایا, کتنا بڑا ملک لیکن چنا گیا ایک بندہ صہیب روم سے, بلال حبش سے, سلمان فارس سے. یوں اللہ انتخاب فرماتے ہیں اپنے بندوں کا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, کہ اللہ نے مجھے بھی چنا, میرے صحابہ کو بھی چنا. وربک یخلق ما یشاء ویختار, وربک یخلق ما یشاء ویختار. ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا. واختار لی اصحابی, میرے صحابہ کو چنا. صحابہ چنے ہوئے لوگ تھے, یہ نہیں کہ وہ دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے, نہیں, چنے ہوئے لوگ تھے. اور کئی ایسے تھے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ مانگ کر لیا ہے. کتنے وہ خوش نصیب تھے بھائی جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر, حضور نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں اور ان کو اللہ سے لیا ہے. اور پھر دعا بھی کیسے قبول ہوئی کہ جس کا نام پہلے آیا اللہ نے ہدایت اسے دی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما. او بی عمر بن حشام کا نام بعد میں لیا, جس کا نام پہلے زبان پر آیا اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرما دی. اللہم اعز الاسلام, یا اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما. عمر بن خطاب کے ذریعے سے. عمر بن خطاب اپنے وقت کے بڑے مایہ ناز انسان تھے, اور پھر اللہ نے یعنی پھر ان کو ہدایت نصیب فرمائی. کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے, اس دن کفر کی پیٹ ٹوٹ گئی تھی, کمر اس دن ان کی ٹوٹ گئی کہ بھائی آج بس کفر کا سارا غرور اس دن خاک میں مل گیا جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے. اور پھر وہ بڑا یعنی خوشبخت دن تھا, اس وقت وہ بڑی خوشبخت کڑی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر خطاب کے ساتھ صحابہ کو لے کر مسجد حرام میں جا کے انہوں نے نماز پڑھی, اور اس دن پہلی دفعہ نعرہ تکبیر مسلمانوں نے سنا. پھر اتنی جرأت ان کے اندر تو پہلے سے ہی تھی بہادری. اس دن پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھائی آج عمر حضور کے حکم پر ہجرت کر کے جا رہا ہے, یہ مت سمجھنا کہ تم سے ڈر کے جا رہا ہوں, اب بھی اگر کوئی مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے تو آ جائے, حضور کے حکم پر جا رہا ہوں, ہجرت کر کے جا رہا ہوں, تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں جا رہا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب فرمایا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں مغفرت کا پروانہ ہوگا, ایسے لوگ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. وہ لوگ جو دور دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حضور کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ بے عقلی کی باتیں ہوتی ہیں اپنے باپ کو دور سے بلانا, اوے ابا, کہ یہ ہمارے طرف جاتی لوگ ہیں نا, اوے ابا, ایسے پیو کو ابو کو بلاتے, اوے ابا, او پیو, پیو بھی کہیں بولتے, اوے ابا, وہ ادب نہیں نا, بے ادب محروم گشت از فضل رب, وہ ایسے او چاچا ایسے نہیں, یہ انداز نہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ نام تو لینے ہی نہیں چاہیے, پیچھے سے آدمی بالکل نہ آواز دے اپنے بڑے کو, مرشد کو, استاد کو, اپنے محلے کے بڑے بزرگ پڑوسی کو پیچھے سے آواز نہیں دینا کہ نام لے کے آدمی نے, خود دوڑو جا کے قریب ہو جاؤ پھر بات کرو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, کہ فرمایا کہ یہ جو دور سے آوازیں دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بے عقلی کی نشانیاں ہیں. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیر لہم. اگر وہ صبر کر لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بڑا بہتر تھا. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی جھوٹ کی خبر لے کر آئے یا کوئی اس قسم کی خبر لائے تو تم چاہو کہ اس کی تصدیق کر لو, تصدیق کے بغیر اگر اس بات کو آگے پھیلاؤ گے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تو یہ چیز تمہارے لیے رسوائی کا سبب نہ کہیں بن جائے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. ولكن اللہ حبب الیکم الایمان، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور پھر ایمان کے تقاضوں کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، وقرر الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہیں کفر اور فسوق اور عصیان سے تمہیں نفرت دلا دی، اولئک هم الراشدون، ان خوبیوں والے لوگ ہی در اصل ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت، وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، کہ اگر مومنوں کے دو طبقے آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما، تمہیں چاہیے کہ تم دونوں کے درمیان میں صلح کر دو، فإن بغت إحداهما على الأخرى، اگر دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی پر آ رہا ہو، زیادتی پر تلا ہوا ہو، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فقاتل التي، بھائی کیا مطلب کہ دو مومن دو بھائی آپس میں اگر ناراض ہوں، جھگڑا ہو، تو تمہیں چاہیے، فاصلحوا بين اخويكم، تو تم دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دو، فإن بغت إحداهما على الأخرى، اگر وہ ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک زیادتی پر اترا ہوا ہو، باز نہ آتا ہو، تو فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، تو قتال تو دور کی، قتال تو نہ کرو، میں اس کا یہ ترجمہ کروں گا کہ قتال تو نہ کرو، لیکن کم از کم ایسے کے ساتھ بائیکاٹ ضرور کرو، فقاتل التي کیا مطلب قتال کرو مار دو، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اسے بغاوت سے روکنے کے لیے اس کے ساتھ بائیکاٹ کرو، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، تم اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ اس لیے جائز ہے کہ تاکہ وہ اپنے رویے پر غور کر لے کہ بھائی میں زیادتی کر رہا ہوں، دیکھو میری وہ جو میرے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، تو تاکہ اسے کوئی ہدایت مل جائے، کوئی وہ غور کرنے پر مجبور ہو جائے، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا انما المؤمنون اخوه، بے شک مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بين اخويكم، پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرو، واتقوا الله، واتقوا الله کا یہاں کیا مطلب ہے؟ کہ انصاف برتو، یہ نہیں کہ جو بھائی زیادہ پسند ہو، جو کوئی مال ٹکرا دے، نہیں، واتقوا اللہ سے مراد کہ تم انصاف برتو، صاف صاف فیصلہ کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صاف صاف فیصلہ کرو گے، انصاف برتو گے، تو پھر تم اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق بنو گے، اللہ تعالی ہمیں یہ جو جتنے بھی جملہ اوصاف حمیدہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختص فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے، اور ہمیں بھی ایک اچھا اور عمدہ مسلمان اللہ تعالیٰ بنا دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم،
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم،
حسبنا الله ونعم الوكيل،
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 حسبنا الله ونعم الوكيل.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا
محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
والله ذو فضل على المؤمنين.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
Allahu Akbar.